بدھ 13 جون، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ سعودی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد نے حوثی باغیوں کے زیر قبضہ یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ پر حملہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا ہدف ہے کیا؟ تجزیہ کار نے کہا،
سعودی بہت دنوں سے یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ وہ پورٹ ہے جس کے ذریعے ایران اسلحے کی ترسیل کرتا رہا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ بندر کی یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ پر سعودی عرب کی اتحادی افواج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ بندرگاہ یمن میں انسانی بنیادوں پر فراہم کیے جانے والے سامان کے داخلے کا اہم مرکز ہے۔ خبر کی تفصیلات ہمیرا کمل سے۔
سعودی عرب کی سربراہی میں منصور ہادی کی حمایت کرنے والی اتحادی فوج میں شامل متحدہ عرب امارات نے اس سے قبل حوثی باغیوں کو انخلا کے لیے حتمی الٹیمیٹم دیا تھا اور کہا تھا یا تو وہ واپس چلے جائیں یا پھر حملے کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو فضا اور سمندر دونوں جانب سے بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شہر کے مضافات میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے شہر پر حملہ کیے جانے کی صورت میں قیامت خیز تباہی کے لیے خبر دار کیا ہے، جس میں 2.5 لاکھ جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے 14 جون کو وطن واپس آ کر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزاد ملک۔
سماعت کے دوران پرویز مشرف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سابق فوجی صدر کو اگر ان کی جان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے تو وہ آئین شکنی سمیت دیگر مقدمات کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت ملزم پرویز مشرف کی واپسی سے متعلق ان کی طرف سے پیش کی جانے والی شرائط کو تسلیم کرنے کی پابند نہیں ہے۔ دوسری طرف صدر مملکت نے ملزم پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ تشکیل دیا ہے اور اس خصوصی عدالت کی سربراہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاور علی کریں گے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جزیرہ نما کوریا میں فوجی مشقیں منسوخ کرنے کے بعد پینٹاگون نے اتحادی ممالک کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی ذمہ داریوں پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ خبر کی تفصیلات ذیشان سفر کی زبانی۔
شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے منگل کے روز ایک تاریخی ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا کے ساتھ مل کر امریکی فوجی مشقیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس اقدام کو شمالی کوریا کی کامیابی تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکی اتحادیوں کے لیے یہ بیان حیران کن ہے۔ جاپان کے وزیر دفاع نے امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں منسوخ کرنے کے اعلان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شمال مشرقی ایشیا کی سلامتی کے لیے یہ مشقیں بہت اہم ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اب جوہری خطرہ نہیں رہا اور اب ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتا ہے۔ ادھر شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے وعدہ کیا ہے کہ تعلقات میں بہتری کے بعد وہ شمالی کوریا پر سے پابندیاں اٹھا لیں گے، جبکہ ملاقات کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں ایسی کسی بات کا ذکر نہیں ہے۔ یورپی یونین نے اپنا 15 ارب ڈالر مالیت کا دفاعی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ خطے کی سلامتی پر خرچ کیا جائے گا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ فیڈریکا موگرینی کا کہنا ہے کہ یورپی یونین خطے کے اندر اور باہر امن اور سلامتی یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ فرانس کے ساتھ گزشتہ 2 دنوں میں تعلقات میں تلخی آنے کے بعد اٹلی نے اپنے وزیر اقتصادیات کا دورہ فرانس منسوخ کر دیا ہے۔ تفصیل فرحت جاوید کی زبانی۔
اٹلی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جب تک فرانس کی جانب سے سرکاری سطح پر معافی نہیں مانگی جاتی، جمعے کے روز اٹلی کے وزیر اعظم اور فرانس کے صدر کے درمیان طے شدہ ملاقات بھی منسوخ کی جائے۔ رواں ہفتے اٹلی کی جانب سے تارکین وطن کو بچانے والی ایک کشتی کو اٹلی آنے کی اجازت نہ دینے پر فرانس کے صدر میکرون نے اٹلی پر غیر ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا تھا، جبکہ اٹلی کے وزیر داخلہ نے فرانس پر تارکین وطن کے حوالے سے وعدے پورے نہ کرنے کا جوابی الزام بھی لگایا ہے۔
ایک نئی تحقیق کے مطابق درمیانی عمر کے ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہوں، ان میں آئندہ سالوں میں ڈیمنشیا یعنی بھولنے کا مرض ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی کالج لندن کے سائنسدانوں نے تقریباً 9,000 افراد کے میڈیکل ریکارڈ کا تجزیہ کیا ہے۔ تجزیے کے مطابق 50 سالہ فرد جن کا بلڈ پریشر 130 ہو، ان میں نارمل بلڈ پریشر والے فرد کے مقابلے میں ڈیمنشیا لاحق ہونے کے 45% امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ انڈیا کی شطرنج کے کھیل کی ماہر کھلاڑی نے ایران میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی مقابلے سے اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا، سنیے عبید ملک سے۔
سومیا سوامی ناتھ شطرنج کی سابق چیمپئن ہیں اور انڈین جونیئر ٹیم کا حصہ بھی رہ چکی ہیں، تاہم انہوں نے ایران میں ہونے والے بین الاقوامی مقابلے سے سر پر سکارف پہننے کی شرط کے باعث اپنا نام واپس لے لیا ہے۔ سومیا سوامی ناتھ کہتی ہیں کہ سر پر سکارف لازمی طور پر پہننے کا قانون ان کے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیل میں مذہبی بنیادوں پر لباس کی پابندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دو سال قبل ایک امریکی شطرنج کی کھلاڑی اور انڈیا کی پسٹل شوٹر نے بھی سکارف پہننے کی شرط کے باعث ایران میں ہونے والے مقابلوں میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں الیکشن سے قبل اعلیٰ سرکاری افسران کے تبادلے۔ سابق فوجی صدر جنرل مشرف کو کل تک سپریم کورٹ میں حاضری کا حکم۔ اس کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین کا آغاز یمن سے کہ جہاں سعودی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کی اہم بندرگاہ حدیدہ کے قریب شدید حملے کیے ہیں، جس کے ساتھ ہی شہر کا قبضہ حوثی باغیوں سے چھڑانے کی کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے۔ زمین پر حکومت حامی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ شہر کی جانب پیش قدمی کرنے کے لیے فوجی اتحاد کے اشارے کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسری جانب امدادی اداروں نے خبردار کیا ہے کہ اس بندرگاہ پر حملہ یمن میں انسانی بحران کو سنگین بنا دے گا۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ حدیدہ نامی اہم بندرگاہ پر سعودی عرب کی اتحادی افواج نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ بندرگاہ یمن میں انسانی بنیادوں پر فراہم کیے جانے والے امدادی سامان کے داخلے کا اہم مرکز ہے۔ جنگ زدہ ملک یمن میں کم از کم 80 لاکھ افراد کو بھوک اور افلاس کا خطرہ لاحق ہے۔ اطلاعات کے مطابق تازہ ترین حملے ایران کے حمایتی یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے انخلا کے لیے دی جانے والی حکومتی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کیے جانے کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق حوثی باغیوں کے ٹھکانوں کو فضا اور سمندر دونوں جانب سے بموں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور شہر کے مضافات میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ امدادی ایجنسیوں نے شہر پر حملے کیے جانے کی صورت میں قیامت خیز تباہی کے لیے خبردار کیا ہے، جس میں 2.5 لاکھ جانیں ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سعودی نیوز نیٹ ورک العربیہ نے خبر دی ہے کہ حدیدہ کو آزاد کروانے کا کام شروع ہو چکا ہے، جس میں وسیع پیمانے پر کیے جانے والے زمینی حملے کو فضائی اور بحریہ کا تعاون اور پشت پناہی حاصل ہے۔ یمن میں کام کرنے والی تنظیم نارویجین ریفیوجی کونسل کے محمد عابدی نے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے وہاں کی صورتحال بیان کی۔
اگر حدیدہ پر حملہ ہوتا ہے تو انسانی لحاظ سے یہ تباہی ہوگی، کیونکہ ہزاروں سینکڑوں ہزاروں افراد در بدر ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ نشانہ بن جائیں۔ اور اگر حدیدہ کی بندرگاہ پر حملہ ہوتا ہے تو یہ ہزاروں یمنیوں کے لیے شارگ ہے۔ اگر اسے کاٹ دیا جائے تو بنیادی اشیاء بھی نہیں آ پائیں گی جو حدیدہ کی بندرگاہ کے ذریعے لائی جاتی ہیں۔
گزشتہ روز جلاوطن صدر عبدالرب منصور ہادی کی یمنی حکومت نے ایک بیان میں کہا تھا کہ باغیوں کو پسپا کرنے کے تمام سیاسی ذرائع ختم ہو چکے ہیں۔ اس جنگ زدہ ملک میں 70 لاکھ سے زیادہ افراد امداد کے طور پر فراہم کی جانے والی خوراک پر انحصار کرتے ہیں۔ یولینڈا جیکویم انٹرنیشنل کمیٹی فار دی ریڈ کراس کی ترجمان ہیں۔
یہ یقیناً بڑی خطرناک صورتحال ہے، اور ہم ان تمام فریقوں سے کہیں گے جو لڑ رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے شہریوں کو بچائیں اور شہری تنصیبات کو۔ میرا مطلب ہے کہ اسپتال، واٹر پمپس اور بجلی کا نظام وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر لوگ شہر سے نقل مکانی کرنا چاہیں اور کہیں اور تحفظ تلاش کرنا چاہیں تو انہیں یہ کام محفوظ رہ کر کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔
ادھر متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر خارجہ انور قرقاش نے بی بی سی کو بتایا کہ اس سے قبل 48 گھنٹوں کی سابقہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے کے بعد سفارتی کوششیں کرتے کرتے اتحادیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔
فرسٹلی ٹو انشور دیٹ دی کیلکولس آن دی پولیٹیکل سائیڈ چینجز پہلے تو اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سیاسی تناظر میں کیلکولس تبدیل ہو اور حوثی باغی اس بات کو تسلیم کریں کہ انہیں مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا۔ انہیں دارالحکومت اور تمام اہم شہری علاقوں سے ملیشیا کو باہر نکالنے پر آمادہ ہونا ہوگا اور کسی بھی انسانی اور کاروباری املاک پر قبضہ نہیں کریں گے، جیسا کہ ہم نے حدیدہ کے محاصرے کے دوران دیکھا کہ وہ وہاں اپنی جنگ کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب محفوظ رہیں گے اگر وہ حدیدہ سے نکل جائیں اور سعودی فوجی اتحاد کو حدیدہ کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کریں۔
ماہرین سمجھتے ہیں کہ حوثی باغیوں کو شکست دینا مشکل ہوگا۔ جوسٹ ہلٹر مین انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، جو تنازعات کا پرامن حل نکالنے کے لیے کام کرتا ہے۔
اگر انہیں واقعی میں کنارے لگایا گیا تو ایران اپنی مدد بڑھائے گا، لیکن انہوں نے اب تک یمن میں ایران کی مدد کے بغیر جڑیں پھیلائی ہیں، کیونکہ وہ سابق یمنی ڈکٹیٹر علی عبداللہ صلاح اور ان کی فوج کے ساتھ اتحاد پر انحصار کرتے رہے ہیں۔ تاہم وہ گزشتہ دسمبر میں علیحدہ ہو گئے تھے، بلکہ حوثیوں نے ہی علی عبداللہ صلاح کو قتل کیا تھا، لیکن انہوں نے ان فورسز کی طاقت سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی معاملات میں انہیں اسلحہ درآمد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔
یمن کی خانہ جنگی میں گزشتہ 3 برسوں میں 10,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جسے اقوام متحدہ نے دنیا کی خراب ترین انسانی تباہی کہا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں کئی ممالک کی فوج نے مارچ سن 2015 میں یمن کے تنازع میں اس وقت مداخلت کی جب صدر ہادی کی وفادار فورسز حوثی تحریک کے خلاف برسر پیکار تھیں۔ خیال رہے کہ حوثی یمن کی زیدی شیعہ مسلم اقلیت ہیں۔ سعودی فوجی اتحاد سمجھتا ہے کہ حوثی باغی حدیدہ کو ایرانی اسلحہ اسمگل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مگر ایران اور باغی دونوں اس الزام سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ فریقین کو کسی معاہدے پر آمادہ کر لے تاکہ شہر پر حملے کو روکا جا سکے، جس میں 600,000 سے زیادہ افراد رہتے ہیں۔
یہ تھے عبداللہ فاروقی۔ اسی خبر کے تناظر میں میں نے کئی برس تک سعودی عرب میں رہنے والے صحافی اور خطے کے امور کے ماہر راشد حسین سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ حدیدہ کی بندرگاہ پر قبضے کے پیچھے سعودی عرب کے کیا اہداف ہیں۔
دیکھیے عمر، حدیدہ کا پورٹ ایک بڑی کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ پہلے ہی ملک کا 2/3 حصہ تو حوثیوں کے قبضے میں ہے، اور حدیدہ پورٹ وہ واحد پورٹ ہے جس سے مال کی ترسیل کا ایک کام کسی حد تک جاری و ساری ہے، کہ جو کچھ یمن میں آ رہا ہے باہر سے وہ حدیدہ پورٹ کے ذریعے ہی آ رہا ہے۔ چنانچہ ایک تو اس کی عوامی اہمیت ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ کنٹرول ہے حدیدہ پورٹ کا، اس کے پاس ملک میں تمام چیزیں جو آ رہی ہیں، جو ضرورت کی خام مال اور دوسری چیزیں جو آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی پورٹ کے ذریعے آتی ہیں، چنانچہ اس کا ڈسٹریبیوشن اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی یہ ہے، لیکن اس کی ایک دوسری بہت بڑی اہمیت فوجی بھی ہے کہ واحد پورٹ ہونے کی وجہ سے سعودی بہت دنوں سے یہ الزام لگاتے رہے کہ یہ وہ پورٹ ہے جس کے ذریعے ایران اسلحے کی ترسیل کرتا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، اور وہی اسلحہ پھر سعودیوں کے خلاف، اور چونکہ اب آپ کو خیال رہے کہ سعودیوں پر میزائلز کی کافی داغے جا رہے ہیں، اور بہت ابھی چند دنوں پہلے 3 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاع آئی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور سعودیوں کا خیال یہ ہے کہ ایران جو کچھ اسلحہ بھیج رہا ہے وہ حدیدہ پورٹ کے ذریعے ہی داخل ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات صرف یہاں مد نظر رکھنے کی ہے کہ حدیدہ پورٹ میں جو کچھ بھی داخل ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسے انٹرنیشنل آبی راستوں کے ذریعے آنا پڑتا ہے، اور وہاں جو الائٹ فورسز ہیں سعودی عرب کی کمان کے تحت، جس میں امریکہ بھی شامل ہیں اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں، ان کے جہاز گشت کرتے رہتے ہیں اور وہ تمام آنے والی جہازوں پر اور سامان پر نظر رکھتے ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ وہاں سے کیا کچھ داخل ہو رہا ہے اور کیا وہاں سے اسلحہ بھی داخل ہو رہا ہے، اس کے آثار بظاہر کم لگتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک پہلو اور ہے کہ اگر اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے سعودیوں کا، تو وہ جو ہیومن کیاوس ہے یمن میں وہ مزید پھیلے گا، وہ مزید تباہی ہوگی کہ وہ ناکہ بندی مزید سخت ہو جائے گی۔ ملک تو حوثیوں کے ہاتھ میں ہی رہے گا، لیکن ملک میں چیزیں نہیں ہوں گی، لوگ بھوکے مریں گے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔
اچھا راشد، یہ بتائیے کہ اس ساری صورتحال یمن میں جو پچھلے 3 سال سے یہ سب ہو رہا ہے، اس کے سعودی عرب کے نقطۂ نگاہ سے طویل المدت کیا مقاصد ہیں؟
دیکھیے، بنیادی طور پر تو سعودیوں کا خیال یہ ہے کہ حوثیوں کے برتر اقتدار آنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ حوثی ایران کے پراکسی ہیں، چنانچہ وہ اپنے پڑوس میں ایران کے اثر و رسوخ کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی اس یہ جو جنگ 2015 سے شروع ہوئی ہے جس میں انہوں نے مختلف ممالک کو گھیرنے کی کوشش کی ہے بشمول پاکستان کے، اس کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش یہ کی کہ یمن میں ایک ایسی حکومت برسر اقتدار آئے جو سعودیوں کی دوست ہو۔
اچھا راشد، اگر دنیا کی حالیہ تاریخ کو، یعنی گزشتہ 50-60 سال کی تاریخ کو دیکھیں، تو اس میں ویتنام کو لے لیجئے آپ، وہاں امریکی فوجیں گئیں، پھنس کر رہ گئیں خانہ جنگی میں، وہ بڑی مشکل سے نکل پائیں۔ اسی طرح اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو روس وہاں آیا، اس کے بعد پھنس کے رہ گیا، بڑی مشکل سے نکلا، امریکی فوجیں وہاں اب بھی ہیں۔ اسی طرح اور مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کیا اس معاملے میں، یمن اور سعودی عرب کے معاملے میں بھی کچھ ایسا لگتا ہے؟
عمر، آپ تو بہت دور جا رہے ہیں، ہم 1960 کے یمن میں چلے جاتے ہیں، ویتنام، افغانستان اور دوسری جگہوں پہ جانے کے بجائے 1960 کے یمن میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں مصر نے یہی کوشش کی تھی کہ یمن کو اپنے زیر اثر لایا جائے، مصر نے فوجیں بھیجی تھی، اور پھر جو باڈی بیگز کا سلسلہ شروع ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر کو واپس وڈرا کرنا پڑا، وہاں سے اپنی فوجوں کو واپس لانا پڑا۔ چنانچہ جب یہ ایک الائنس بنانے کی کوشش کی فروری اور مارچ 2015 میں، تو مصر کسی حد تک پس و پیش کرتا رہا، وہ سعودی عرب کو نہیں تو نہیں کہنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے یہ کہا کہ وہ جو ناکہ بندی ہوگی حدیدہ پورٹ کی اس میں شامل ہو جائے گا، وہ کچھ فضائی معاملات میں شامل ہو جائے گا، کچھ اسٹریٹجک معاملات میں شامل ہو جائے گا، لیکن فوجیں نہیں بھیجے گا، کیونکہ ان کا جو تجربہ تھا وہ بہت تلخ تھا، وہ بہت بٹر تھا۔ سعودی عرب نے بھی فوج اپنی داخل نہیں کی ہے، بمباری ہو رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب شروع میں یہ جنگ شروع ہوئی 2015 میں، شاہ سلمان کے برسر اقتدار آنے کے چند ماہ کے بعد، تو ہر روز شام کو ریاض میں جو سعودی فورسز کے اسپوکس پرسن ہوا کرتے تھے، وہ ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے جہاں ہم جیسے بہت سے لوگ بیٹھتے تھے، اور وہ امریکیوں کی طرح یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ آج یمن پر اتنے سوٹیز بھیجے گئے، اور جب وہ اس طرح کے اعلان کرتے تھے تو ہم میں سے بہت سے لوگ ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھتے تھے۔ وہ یوں کہ جب امریکیوں نے 1991 میں گلف وار کی تھی تو وہ بھی شام کو دہران انٹرنیشنل ہوٹل میں بیٹھ کر کے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ آج عراق پر اتنی سوٹیز بھیج دی گئی۔ 3 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تقریباً، وہ سوٹیز جاری و ساری ہیں، لیکن آج تک ہدف کی تکمیل نہیں ہو سکی ہے۔ اگر کچھ کرنا ہوگا تو وہاں فوج کو داخل کرنا ہوگا ایک بڑے پیمانے پر، اور نہ سعودی اس کے لیے تیار ہیں، نہ الائز اس کے لیے تیار ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یمن کی مجبور غریب ٹوٹی ہوئی عوام، اس کے لوگ مرے جا رہے ہیں، وہاں ایک زبردست قسم کی انسانی تباہی، کیٹاسٹروفی، کیاوس ہے۔
یہ تھے خطے کے امور کے ماہر راشد حسین، جن کا کہنا تھا کہ حدیدہ کی بندرگاہ کو حوثی باغیوں سے کے قبضے سے چھڑانے کے باوجود ملک کا بیشتر حصہ حوثیوں کے تصرف میں ہی رہے گا۔ یمن کے بعد اب پاکستان کا ذکر، جہاں سپریم کورٹ نے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی نااہلی سے متعلق درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ درخواست پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما شکیل آوان نے یہ کہہ کر دائر کی تھی کہ شیخ رشید نے سن 2013 کے عام انتخابات میں کاغذات نامزدگی میں اپنے اثاثے چھپائے تھے۔ ایک اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو ایک دن کی مہلت دیتے ہوئے کل تک وطن واپس آ کر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار شہزاد ملک سے پہلے شیخ رشید کے حق میں عدالتی فیصلے کی تفصیل جاننا چاہی۔
جی عمر، یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس شیخ عظمت نے تحریر کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے سماعت کے دوران ایسے شواہد پیش نہیں کیے جس سے اس بات کا اشارہ ملتا ہو کہ شیخ رشید نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ چھپائے ہیں۔ اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس درخواست میں جو نکات اٹھائے گئے ہیں درخواست گزار کی طرف سے، وہ عوامی نمائندگی ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ قانون کا اطلاق کسی بھی مقدمے کے حقائق کو سامنے رکھ کر کیا جاتا ہے، اور جب یہ سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ یہ فیصلہ سنا رہا تھا تو شیخ رشید بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ تاہم عدالت سے نکلنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ ان کے خلاف بھی آ جاتا تو وہ اس فیصلے کو تسلیم کرتے۔
ان لوگوں کا بھی مشکور ہوں جو میری سیاسی موت دیکھ رہے تھے، میں ان کی سیاسی زندگی چاہتا ہوں۔ کیس کیا تھا کہ میرا ایک ساتھی ایک ہنسا ہاتھ سے وہ جمع کر رہا تھا، 9 کی بجائے اس کو 10 لکھنا چاہیے تھا۔ جس فیصلے کو انہوں نے سیاست بنانا چاہا وہ فیصلہ ان کی سیاسی موت بن چکا ہے۔ میں نے وہ تقریر بھی تیار کی ہوئی تھی، سوچ میری تھی، اگر میرے خلاف فیصلہ ہے میں قبول کروں گا، میرا نام نواز شریف نہیں شیخ رشید ہے۔
سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جو تین رکنی بینچ نے سنایا ہے، اس تین رکنی بینچ میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ بھی شامل تھے۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے جس میں 7 سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور چیف جسٹس سے کہا گیا ہے کہ وہ ان سوالات کا عدالتی جائزہ لینے کے لیے فل کورٹ تشکیل دیں۔
تو شہزاد، اس عدالتی فیصلے پر خود درخواست گزار شکیل آوان کا کیا رد عمل تھا؟
جی عمر، ظاہر ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں، وہ ذرا سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔
یہ کیس اس قدر پیچیدہ تھا اور میرے ثبوت اس قدر سٹرونگ تھے کہ میرے کیس میں یہ تاریخ گواہ رہے گی اور یہ پروف موجود ہے کہ شیخ رشید نے یہ بیان بھی دیا کہ یہ جو شکیل آوان نے میرے پہ الزام لگایا ہے یہ درست ہے، لیکن میں نے یہ غلطی سے کیا ہے۔ وہ ایڈمٹ کر گیا ہے کہ میں نے 100 کنال سے زیادہ زمین چھپائی ہے، میں نے 1 کروڑ کا جو گھر ظاہر کیا ہے وہ 5 کروڑ والا، وہ میں نے غلطی سے کیا ہے۔ بینک اکاؤنٹ میں جو 1,00,000 روپے کا ہیر پھیر کیا ہے، یہ سارا کا سارا ایفیڈیوٹ دے کر اس نے ایڈمٹ کیا ہے۔
عمر، اس بات کا امکان ہے کہ اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات میں راولپنڈی کے ایک حلقے سے شکیل آوان شیخ رشید کے ہی مد مقابل ہوں گے۔
اچھا شہزاد، آج سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کو وطن واپس آنے کے لیے سپریم کورٹ نے مہلت دی تھی، اس کا کیا بنا؟
جی عمر، یہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین رکنی بینچ تھا جس نے آج اس کی سماعت کی ہے لاہور رجسٹری برانچ میں، اور انہوں نے جب ملزم پرویز مشرف کے وکیل سے استفسار کیا کہ ان کے موکل کو آج کی کہا گیا تھا کہ وہ آج عدالت میں پیش ہوں لیکن وہ نہیں ہوئے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پرویز مشرف کے وکیل کا کہنا تھا کہ انہوں نے عدالتی حکم اپنے موکل تک پہنچا دیا تھا، اب آنے یا نہ آنے کا فیصلہ ان کا ہے، جس پر عدالت نے ان کو کل تک یعنی 14 جون تک 2 بجے تک عدالت میں پیش ہونے کے لیے کہا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ عدالت پرویز مشرف کے کسی بھی پیش کی شرائط کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر عدالت ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے گی، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو اگلے ماہ ہونے والے عام انتخابات ہیں ان میں جو انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو وہ کاغذات نامزدگی اس وقت تک تسلیم یا منظور نہیں کیے جائیں گے جب تک پرویز مشرف جو ہیں وہ وطن واپس نہیں آتے۔ وہاں پر کمرہ عدالت میں جو صحافی موجود تھے ان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تو چیف جسٹس کا جو رویہ تھا وہ کافی جارحانہ تھا، اور انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ یہ کیسے بہادر کمانڈو ہیں پرویز مشرف کہ وہ وطن واپس آنے سے ڈر رہے ہیں، اور جب انہوں نے 1999 میں اقتدار پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت تو انہیں ڈر محسوس کیوں نہیں ہوا۔ اور یہاں میں یہ بھی بات بتا دوں کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار اعلیٰ عدلیہ کے ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے جب پرویز مشرف نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کا اقتدار ختم کر نواز شریف کی حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے جو پہلا پی سی او یعنی آئینی عبوری حکم نامہ جاری کیا تھا تو اس میں جن ججز نے حلف اٹھایا تھا ان میں میاں ثاقب نثار بھی شامل تھے۔
اسلام آباد سے یہ تھے نامہ نگار شہزاد ملک، اور یہاں یہ خبر بھی کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے اثاثوں کے ریفرنس میں نیشنل بینک آف پاکستان کے صدر سعید احمد کی جانب سے بری کرنے کی پٹیشن پر اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو ملے گی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر، سیربین ابھی جاری ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سیربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور کھیل کی خبریں عبدالرشید شکور سے۔
فٹ بال ورلڈ کپ کا کل سے روس میں آغاز ہو رہا ہے۔ فٹ بال کی دنیا کے اس سب سے بڑے عالمی مقابلے میں 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ افتتاحی میچ میزبان روس اور سعودی عرب کے درمیان کھیلا جائے گا۔ 2026 کا فٹ بال ورلڈ کپ امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا مشترکہ طور پر منعقد کریں گے۔ آج فیفا کے اجلاس میں ہونے والی ووٹنگ میں ان تینوں ملکوں نے حریف امیدوار مراکش کو شکست دی۔ مراکش اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ ورلڈ کپ کی میزبانی کی پیشکش کر چکا ہے لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی۔ اسپین نے ورلڈ کپ سے صرف ایک روز پہلے اپنے مینیجر لوپٹیگی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ یہ برطرفی لوپٹیگی کے ریال میڈرڈ کا مینیجر بنائے جانے کی خبر سامنے آنے کے بعد آئی ہے۔ پاکستان اور اسکاٹ لینڈ کی کرکٹ ٹیمیں آج دوسرے T20 انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ پہلے میچ میں پاکستان نے 48 رن سے کامیابی حاصل کی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر 204 رنز بنائے۔ جواب میں اسکاٹ لینڈ کی ٹیم 6 وکٹوں پر 156 رنز بنا سکی۔ کپتان سرفراز احمد نے 10 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 89 رنز اسکور کیے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ شعیب ملک نے بھی نصف سینچری اسکور کی۔ ان کی اننگز میں 5 چھکے شامل تھے۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا آج اوول میں پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں مد مقابل ہیں۔ انگلینڈ کے کپتان آئن مارگن کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم 5 میچوں کی سیریز کے دوران بال ٹیمپرنگ والے معاملے کو سلیجنگ میں استعمال نہیں کرے گی، اور ڈیوڈ وارنر کو بال ٹیمپرنگ میں ملوث ہونے پر 1 سالہ پابندی کا سامنا ہے۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان ٹیسٹ میچ کل سے بنگلور میں شروع ہوگا۔ یہ افغانستان کا اولین ٹیسٹ میچ ہے۔ نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ بالر سر رچرڈ ہیڈلی کے بارے میں کرکٹ نیوزی لینڈ نے بتایا ہے کہ وہ آنتوں کے سرطان میں مبتلا ہیں۔ 66 سالہ سر رچرڈ ہیڈلی نے نیوزی لینڈ کی طرف سے 66 ٹیسٹ میچوں میں 431 وکٹیں حاصل کی تھیں۔
کھیلوں کے حوالے کے ساتھ یہ تھے عبدالرشید شکور۔ فٹ بال کے عالمی کپ کا آغاز کل سے۔ وہ راگ جو سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر 300 برس سے گایا جا رہا ہے۔ ان سب کی تفصیل آنے کو ہے۔ پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
We'll be right back.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ یمن کی حدیدہ بندرگاہ امدادی سامان کی رسد کے لیے کھلی رکھنے کے لیے مسلسل مذاکرات کر رہا ہے۔ حوثی باغیوں کے زیر قبضہ یمن کے اس اہم بندرگاہ پر سعودی عرب کی اتحادی افواج نے حملہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو ایک دن کی مزید مہلت دیتے ہوئے 14 جون کو وطن واپس آ کر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اب جوہری خطرہ نہیں رہا اور اب ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتا ہے۔ فرانس کے ساتھ گزشتہ چند روز میں تعلقات میں تلخی آنے کے بعد اٹلی نے اپنے وزیر اقتصادیات کا دورہ فرانس منسوخ کر دیا ہے۔ یورپی یونین نے اپنے $15 ارب مالیت کا دفاعی بجٹ پیش کر دیا ہے۔ بجٹ خطے کی سلامتی پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آج نگراں وزیر اعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک کی سربراہی میں نگراں کابینہ کا اجلاس ہوا ہے۔ میں نے اسلام آباد میں نامہ نگار فرحت جاوید سے پوچھا کہ کابینہ نے کیا اہم فیصلے کیے ہیں اس اجلاس میں۔
جی آج ویسے تو ایجنڈے پہ بہت سارے معاملات تھے، لیکن جو اہم فیصلے ہوئے آج کے اجلاس میں وہ چاروں صوبوں کے جو چیف سیکرٹریز ہیں ان کے تبادلے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو پولیس کے آئی جیز ہیں ان کے تبادلے ہوئے۔ تو یہ الیکشن کمیشن ہے، اس کی مشاورت کے ساتھ یہ تبادلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور ان کا تعلق جو بیان جاری ہوا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے ہے، جس کے لیے یہ تبادلے کیے گئے۔ جو تبادلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، اس کے مطابق اکبر حسین دورانی کو چیف سیکرٹری پنجاب، اعظم سلیمان خان کو سندھ، نوید کامران بلوچ کو خیبر پختونخوا اور اختر نذیر کو بلوچستان کا چیف سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے، جبکہ جو تمام صوبوں کے آئی جی پولیس تبدیل کیے گئے ہیں ان میں ڈاکٹر کلیم امام کو پنجاب، امجد جاوید سلیمی کو سندھ، محمد طاہر کو خیبر پختونخوا اور محسن حسن بٹ کو بلوچستان کا نیا آئی جی تعینات کیا گیا ہے۔
اچھا فرحت، یہ بتائیے کہ ان تبادلوں کی اہمیت اس وقت الیکشن سے پہلے کیا ہے، اور کیا سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے آیا ہے اب تک؟
کسی سیاسی جماعت کی جانب سے ابھی تک تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور آج جو بیان وزیر اعظم ہاؤس سے جاری ہوا تھا اس کے مطابق یہ جو تبادلے اور تعیناتیاں کی گئی ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جو متعلقہ حکومتیں ہیں صوبوں کی ان کی مشاورت کے ساتھ کی گئی ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے وہ ملک میں شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کو یقینی بنانا ہے۔ تو یہ اس بیان میں کہا گیا ہے۔ اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو آئین ہے پاکستان کا، وہ نگران حکومت کے پاس ویسے تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی تبادلے یا ترقیاں کرے، لیکن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایسی کوئی ریکمنڈیشن دی جائے یا سفارش کی جائے تو پھر یہ تبادلے کیے جا سکتے ہیں۔
فرد، آج اس طرح کی بھی کچھ اطلاعات گردش کر رہی تھی کہ شاید وفاقی کابینہ، نگران کابینہ جو ہے، وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیرون ملک جانے پر پابندی والی جو فہرست ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اس میں ان کا نام ڈالنے کے بارے میں فیصلہ کرے، تو اس طرح کی کوئی خبر ملی ہے؟
جی بالکل، آج کا جو ایجنڈا تھا کابینہ کی میٹنگ کا، اس میں نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا معاملہ بھی زیر بحث آیا، اور کابینہ نے یہ معاملہ جو ہے وہ ایک 3 رکنی ذیلی کمیٹی کے سپرد کیا ہے، اور ہم سے کچھ دیر پہلے وزیر داخلہ، نگراں وزیر داخلہ محمد اعظم خان نے بھی بات کی، اور انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اب کمیٹی کے پاس چلا گیا ہے۔ اس کمیٹی کے 3 ارکان ہیں جن میں وزیر داخلہ، وزیر خزانہ اور وزیر قانون شامل ہیں۔ تو جو وزیر داخلہ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ آج کا اجلاس اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ وزیر خزانہ شہر میں موجود نہیں تھیں، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ عید کے بعد پہ چلا گیا ہے۔ عید کے بعد اس کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں جو نیب کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ یہ نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں، ناموں پر غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو سفارشات ہیں وہ دوبارہ کابینہ کو بھیج دی جائیں گی، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ جو اپنے آئندہ اجلاس میں فیصلہ کرے گی کہ ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا۔
یہ تھیں فرحت جاوید۔ اور اب بھارت چلتے ہیں، جہاں دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال 3 دن سے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر میں خیمہ زن ہیں۔ دلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ۔
اروند کیجریوال اور نائب وزیر اعلی منیش سسوڈیا کابینہ کے 2 وزراء کے ساتھ پیر کی شام ایل جی انل بیجل سے ملنے گئے تھے۔ ان کی مانگ یہ تھی کہ وہ ریاستی حکومت کے کام کاج میں رکاوٹیں پیدا نہ کریں اور سینئر سرکاری افسران کی ہڑتال کو غیر قانونی قرار دے کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ واپس کام پر لوٹیں۔ لیکن ایل جی اور افسران کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال پر ہیں ہی نہیں اور پابندی سے اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب سے دلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت آئی ہے، سرکاری افسران کے ایک حلقے اور بی جے پی کی وفاقی حکومت کے ساتھ اس کی مہازارائی کا سلسلہ جاری ہے۔ عام آدمی پارٹی کا الزام ہے کہ وفاقی حکومت اس کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے کے لیے ایل جی اور ان کے ذریعے بیوروکریسی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ سرکاری افسران کا الزام ہے کہ عام آدمی پارٹی کے کئی رہنماؤں اور کارکنوں نے چیف سیکرٹری کے ساتھ مار پیٹ کی تھی۔ اس سلسلے میں ایک مقدمہ بھی قائم ہوا تھا۔ موجودہ تنازع کا یہ بیک گراؤنڈ ہے۔ لیکن ریاستی حکومت، وفاقی حکومت، سرکاری افسران اور ایل جی سبھی الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کی ترجمان آتشی مارلینا،
یہ جو پورا پرکرن چل رہا ہے یہ کیندر سرکار کی، پردھان منتری نریندر مودی کی بیکنگ سے چل رہا ہے، ورنہ اگر ایل جی کو آدیش دینا ہوتا اور وہ کمپیٹنٹ ہیں آدیش دینے کے لیے، وہ کیندر سرکار کے پاس کیوں جاتے؟ وہ آئی ایس افسروں کی ہڑتال کیوں نہیں توڑتے؟
نائب وزیر اعلیٰ منیش سسوڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ایل جی کے دفتر کے باہر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ کبھی تو کارروائی کریں گے۔
آپ پچھلے 3 مہینے سے بار بار ہم کو کہہ رہے ہو کہ آپ بات کر لو گے، آپ ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہفتے بھر میں میں ٹھیک کر دوں گا، اور آپ کچھ نہیں کر رہے ہو۔ پھر جب ہم آپ کے پاس میں آتے ہیں پھر کہتے ہو آپ ایسے نہیں کر سکتے مجھ سے، تو پھر ہم نے کہا صاحب آپ کو جتنا سمے لینا ہے لے لیجیے، ہم آپ کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، 3 دن سے ہم ان کے ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، اب کیا کر رہے ہیں؟ ایسی کون سی امپورٹنٹ چیز کر رہے ہیں جی صاحب؟
لیکن بی جے پی کا الزام ہے کہ ریاستی حکومت اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے، اس لیے اس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے۔ بی جے پی کی ریاستی یونٹ کے سربراہ منوج تیواڑی،
ایسا جھوٹا مکھیہ منتری آکنٹ بھرشٹاچار میں ڈوبا ہے، روز بھرشٹاچار میں ہی اپنی نئی نیتی بناتا ہے۔ آپ نے پانی کا وعدہ کیا، 3.5 سال بعد اسفل ہو گئے، تو آپ مجھے کو بھٹکانا چاہتے ہیں؟
ابھی تک مسٹر بیجل نے عام آدمی پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی ہے، حالانکہ دلی کے وزیر صحت اور منیش سسوڈیا نے اب بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ یہ تنازع آسانی سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ دلی کی حکومت کسی ایسی ٹھوس کارروائی کے بغیر پیچھے ہٹنا نہیں چاہے گی جسے وہ اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر سکے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور یہ خبر بھی بھارت سے ہے، جہاں بین الاقوامی شہرت یافتہ انڈین شیف اتل کوچر اسلام کے خلاف اپنے ایک بیان کے بعد مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ وہ دلی کے جے ڈبلیو میریٹ ہوٹل میں ایک انڈین ریسٹورنٹ چلاتے ہیں۔ حال ہی میں انڈین اداکارہ پریانکا چوپڑا نے اپنے ایک امریکی سیریل میں ہندو دہشت گرد کے کردار کے لیے معافی مانگی تھی۔ اس کے جواب میں اتل کوچر نے ٹویٹر پر اسلام کے خلاف ایک بیان دیا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے بیان کے لیے معافی مانگی، لیکن ان کے ہوٹل نے ان سے اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے شکیل اختر۔
سوشل میڈیا کی مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر اداکارہ پریانکا چوپڑا کو دیے گئے ایک جواب میں معروف شیف اتل کوچر نے لکھا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے ہندوؤں کے جذبات کا احترام نہیں کیا جو گزشتہ 2000 برس سے اسلام کی دہشت گردی کا شکار ہیں۔ ان کے اس پیغام پر شدید رد عمل سامنے آیا اور دبئی اور انڈیا کے مسلمانوں اور ہندوؤں نے بڑی تعداد میں ان کے بیان کی مذمت کی۔ کئی لوگوں نے ان کے ہوٹل سے ان کا معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اتل کوچر نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی اس پیغام کو ٹویٹر سے مٹا دیا اور اس کی جگہ معافی کا ایک پیغام پوسٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میرے اس پیغام کا کوئی جواز نہیں تھا، مجھ سے اس موقع پر اس وقت کے حالات میں غلطی ہو گئی، میں اس غلطی کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام 2000 سال پہلے نہیں 1400 سال پہلے وجود میں آیا، میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں، میں اسلام سے نفرت نہیں کرتا، مجھے اپنے کمنٹس پر افسوس ہے، اس سے بہت سے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ اتل کوچر انڈیا میں پیدا ہوئے تھے، وہ بین الاقوامی شہرت کے باورچی ہیں، وہ ٹی وی شوز بھی کرتے ہیں اور کھانے پر 3 بہترین کتابیں لکھ چکے ہیں۔ وہ دبئی کے جے وی میریٹ ہوٹل میں انڈین کھانوں کے مشہور ریسٹورنٹ رنگ محل چلاتے ہیں۔ میریٹ نے اپنے ایک بیان میں ابتدائی طور پر خود کو اتل کوچر کے بیان سے الگ کر لیا اور کہا کہ وہ سبھی مذاہب کا مساوی احترام کرتا ہے اور وہ کوچر کے بیان سے قطعی متفق نہیں ہے۔ بعد میں کوچر نے ایک بیان میں اپنے مسلم دوستوں اور پوری مسلم برادری سے معافی مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پیغام سے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی نظروں میں گر گیا ہوں، میں اس تکلیف کے لیے نادم ہوں اور میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ میریٹ ہوٹل نے بعد میں اتل کوچر کا ہوٹل سے معاہدہ رد کر دیا۔ ہوٹل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمیں اپنے مہمانوں اور دوستوں کے ساتھ ایک ملی جلی ثقافت اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنے کے کلچر پر فخر ہے۔ شیف اتل کوچر کے حالیہ بیان کے بعد ہوٹل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیں۔ سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی ہے اس میں ملے جلے رد عمل سامنے آ رہے ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے یہ واضح ہے کہ سوشل میڈیا پر دو سطر کے پیغامات کتنا بڑا تنازع کھڑا کر سکتے ہیں۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
اور اب ذکر فٹ بال کے عالمی کپ کا، جس کے مقابلے کل سے روس میں شروع ہو رہے ہیں۔ ہر چار سال بعد ہونے والے یہ مقابلے دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے کھیلوں میں سر فہرست ہیں۔ بی بی سی ہندی سروس کے نتن شری واستو نے روس جا کر یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ آیا مقامی لوگ بھی فیفا ورلڈ کپ میں اتنی ہی دلچسپی لے رہے ہیں۔ سنتے ہیں ماسکو سے نتن شری واستو کی یہ رپورٹ۔
شام 4 بجے کا سمے ہے، ایک بڑے سے فٹ بال اسٹیڈیم میں کئی گول پوسٹ لگے ہوئے ہیں۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سبھی اپنی گول داغنے کی شمتا پرکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر میں اتساہ ہے 14 جون کو لے کر، جب دنیا کے سب سے نامچین اسپورٹس ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا۔ ہر 4 سال ہونے والے اس ٹورنامنٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، اور روس کو اپنے اتہاس میں پہلی بار اس کی میزبانی کرنے کا موقع ملا ہے۔ ویسے فٹ بال ورلڈ کپ جہاں ہوتا ہے وہاں اس کا بخار پہلے سے ہی دکھنے لگتا ہے۔ یہاں کے استھانیہ لوگوں میں تو تھوڑا جوش دکھتا ہے، لیکن وہ رونق نہیں جو دنیا کے سب سے بڑے اسپورٹنگ ایونٹ کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ مثال کے طور پر راجدھانی ماسکو میں وشو کپ سے جڑی چیزوں کا پتہ تھوڑا ڈھونڈنے سے ہی ملتا ہے۔ ہم شہر کی سب سے مشہور شاپنگ اسٹریٹ اربات پہنچے، اور وہاں پر 2-3 سووینیر شاپس میں ہماری بات چیت دکانداروں سے ہوئی تو وہ کیمرے پر کچھ بھی بولنے سے کترا رہے تھے۔ بعد میں ایک نے کہا کہ وشو کپ سے جڑے مفلر، کپ، چابی کے گچھے، فٹ بال وغیرہ سب کچھ 1 مہینے سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بکری ویسی نہیں ہوئی جیسی سوچی تھی۔ مارکیٹ میں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں سب سے پہلے آرتھر تھے، جو کام کے سلسلے میں اکثر ودیش یاترا کرتے ہیں۔ آرتھر نے کہا،
میں 2 دن پہلے ماسکو لوٹا ہوں، لیکن مجھے کوئی خاص چہل پہل نہیں دکھتی۔ ویسے بھی اس ورلڈ کپ کے آیوجن میں بہت بڑی رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ٹیکس دینے والے اتنے سارے لوگوں کے پیسے کو کسی دوسرے ضروری کام میں لگانا چاہیے۔
آرتھر سے ہماری بات ختمی ہوئی تھی کہ سڑک پر ہمیں سیلانیوں کا ایک بڑا جتھا ملا۔ پتا چلا اسرائیل سے آیا یہ گروپ پچھلے 1 ہفتے سے روس کے کئی شہروں سے ہوتا ہوا اب ماسکو پہنچا ہے۔ اسی میں 29 ورشیہ اینا بھی تھیں۔
میں ایک اسرائیلی ٹورسٹ ہوں، اپنے ہوٹل میں کچھ لوگوں کو فٹ بال ٹی شرٹ پہنے دیکھا ہے بس، اور تو کچھ خاص نہیں دیکھا ابھی تک۔
اربات اسٹریٹ سے تھوڑی دور پر ہی ہماری ملاقات پیٹر سے ہوئی، جو بھارت سے اتنے پربھاوت رہے ہیں کہ فراٹے دار ہندی بھی سیکھ چکے ہیں۔ پیٹر نے کہا،
میرے لیے اور میرے بیٹی کے لیے ہم ماسکو سے باہر جانا چاہتے ہیں
ورلڈ کپ میں۔
جی کیونکہ ہم چہل پہل ہو گئے اور زیادہ لوگ آئیں گے اور کئی ٹریفک جیم ہوگا، سیکیورٹی پرابلمز ہونے والے ہیں۔
1 مہینے چلنے والے فٹ بال کے اس مہاکمبھ میں حصہ لینے 32 ٹیمیں پہنچ چکی ہیں، اور روس کے 11 شہروں میں سبھی میچوں کا آیوجن ہونا ہے۔ سال 2010 میں اس ٹورنامنٹ کو آیوجت کرنے کی ریس جیتنے کے ساتھ ہی روس میں ہونے والے اس وشو کپ پر ووادوں کا سایہ منڈراتا رہا ہے۔ کرائمیا میں روسی سرکار کا ہستکشیپ، یا پھر امریکی چناؤں میں کتھت روسی ہاتھ کی جانچ، سیریا یدھ میں روس کے رخ، اور برٹن میں ایک پورو روسی جاسوس پر جان لیوا حملہ، اور راجنیک رشتوں میں درار پڑنے کا اثر بھی صاف دکھتا ہے۔ حالانکہ گراؤنڈ زیرو پر موجود لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کا سیدھا اثر ٹورنامنٹ پر نہیں پڑے گا۔ جارجی چردان سے روس کے جانے مانے فٹ بال وشلیشک ہیں، جنہوں نے فٹ بال کے اتہاس پر حال ہی میں ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ جارجی نے بتایا،
روسی لوگوں کے بارے میں ایک کہاوت ہے، ہم ارادوں کو لمبے سمے تک اپنے بھیتر رکھتے ہیں اور ایک باہر نکالتے ہیں، اس لیے ہم لمبے سمے تک انتظار کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ جب یہ شروع ہوگا تب زبردست طریقے سے شروع ہوگا اور اتنا ہی اتساہ بھی دکھے گا۔
ماسکو میں فٹ بال کے ایک اور بڑے ٹریننگ گراؤنڈ میں روز شام کو لوگ اپنا آفس نپٹا کر کھیلنے پہنچتے ہیں۔ یہیں پر ہماری ملاقات قزاقستان کے ناگرک، لیکن روس میں 10 ورشوں سے رہ رہے عزیز سے ہوئی۔ عزیز بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ کیسے پریکٹس ہو رہی ہے، ان کا نمبر کب آئے گا، لیکن آنکھوں میں کچھ کسک دکھی۔ عزیز نے کہا،
ویسے بھی میں اب میچوں کو ٹی وی پر ہی دیکھوں گا، کیونکہ جب ٹکٹ خریدنے گیا تو پتا چلا جتنی میرے مہینے کی تنخواہ ہے اب اتنے کا ایک ٹکٹ مل رہا ہے۔
عزیز جیسوں کے سوال چھوٹے ہیں لیکن اہم، بگل بجنے کی دیر ہے، جواب بھی ملنے شروع ہو ہی جائیں گے۔ نتن شریواستو، بی بی سی، ماسکو۔
روس کا ذکر جاری رکھتے ہیں جہاں کی 14,40,00,000 آبادی میں سے صرف 1% شہری سیاہ فام ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں روس میں سیاہ فاموں پر نسل پرستانہ حملوں کے خلاف کئی برسوں سے آواز بلند کرتی رہی ہیں، لیکن ان حملوں اور امتیازی سلوک کا شکار سیاہ فاموں کی زندگی روس میں کیسی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب وہاں فٹ بال کا ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے۔ دو سیاہ فام افراد نے بی بی سی کو اپنے تاثرات بتائے۔
Pirlo, Pirlo, lo que te traigo yo, de Colombia, de Argentina, de París, de Nueva York, todo el mundo lo que quiere Juanlo.
آپ اگر روسی ہوں اور سیاہ فام بھی تو آپ کو کیسا لگے گا؟ روس کی اس وقت آبادی 14,40,00,000 ہے اور بعض اندازوں کے مطابق 70,000 کے قریب روسی سیاہ فام ہیں، یعنی 1% سے بھی کم۔ سیمسن شوالڈیمی روس میں پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کے والد کا تعلق نائجیریا سے ہے۔
میں روس میں ایک سیاہ فام کے طور پر کیسے محسوس کرتا ہوں؟ میں یہاں پیدا ہوا تھا، میں ہمیشہ ماسکو میں رہا ہوں اور مجھے اپنے رنگ کی وجہ سے کبھی مختلف محسوس نہیں ہوتا۔ جب میں ملک سے باہر سفر کرتا ہوں تو بارڈر کنٹرول پر جب میں بتاتا ہوں کہ میں روسی ہوں تو اہلکار حیران رہ جاتے ہیں۔ مجھے خاصا وقت یہ واضح کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگ بھی در حقیقت روس میں رہتے ہیں۔
نسل پرستانہ حملوں کے کئی متاثرین کہتے ہیں بیشتر حملے پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی ہوتے ہیں۔ 2017 میں روس میں 71 نسل پرستانہ حملے رپورٹ ہوئے، جن میں سینٹر فار انفارمیشن اینڈ انالیسس کے مطابق 6 لوگ قتل ہوئے۔ کٹرینا نووسیلٹسووا سے ملیے جو روسی سابق پروفیشنل باسکٹ بال کھلاڑی ہیں۔ کٹرینا روسی قومی باسکٹ بال ٹیم کی پہلی خاتون سیاہ فام کھلاڑی تھیں۔ ان کے والد سیئرا لیون سے ہیں اور وہ خود روستوف آن دون میں پیدا ہوئی تھیں۔
میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے کبھی نسل پرستی کا سامنا نہیں ہوا۔ ایک وقت تھا جب یہ ہوا تھا، لیکن زیادہ عرصے کے لیے نہیں، خاص طور پر روستوف میں تو نہیں۔ آپ کو ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کن علاقوں میں جانا چاہیے اور کن سے دور رہنا چاہیے۔ جب مجھے کوئی کہتا ہے کہ میں روسی نہیں تو میرا جواب ہوتا ہے کہ میں آپ سے زیادہ روسی ہوں، کیونکہ جب میں قومی ٹیم کے لیے کھیلتی تھی تو میں روس کی آپ سے زیادہ خدمت کرتی تھی، تو میں خود کو روسی سمجھتی ہوں۔
روس میں سیاہ فام تفصیل آپ نے ہمارے ساتھی غضنفر حیدر سے سنی۔ سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بین الاقوامی امدادی ایجنسیوں نے بنگلہ دیش میں انسانی بحران کے ممکنہ خطرے سے خبردار کیا ہے، جہاں مونسون کی بارشوں کے سبب متعدد روہنگیا پناہ گزین ہلاک ہو چکے ہیں۔ علاقے میں سیلاب اور زمینی تودے سرکنے سے تقریباً 2,00,000 پناہ گزینوں کو خطرے کا سامنا ہے۔ جورجین اسماعیت کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں نادیہ سلیمان۔
بنگلہ دیش میں بارشوں کا موسم، ہر طرف پانی، کیچڑ اور خطرہ ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو گندگی کے ڈھیر پر بنے تنگ عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔
بارش کی وجہ سے ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گلیوں میں کیچڑ ہے اور تیز ہواؤں سے جھونپڑوں کی چھتیں اڑی جا رہی ہیں۔ ہمیں اپنے گھر دوبارہ بنانے کے لیے سامان کی ضرورت ہے۔
کئی روز کی شدید بارش سے کوکس بازار کے ان تنگ کیمپوں میں پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے، جہاں میانمار سے آنے والے تقریباً 10,00,000 روہنگیا پناہ گزین رہ رہے ہیں۔ یہ پناہ گزین رکھائن میں تشدد سے فرار ہو کر گزشتہ برس ہی ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے ہیں۔ پہلے سے مصیبتوں میں گھری یہ نسلی اقلیت ایک بار پھر خطرے سے دوچار ہے، لیکن اس بار اسے قدرتی آفات کا سامنا ہے۔ بیمبو اور ترپالوں سے بنی ان جھونپڑیوں کے تقریباً 40,000 کیمپوں میں رہنے والے پناہ گزینوں کو مٹی کے تودے کھسکنے اور سیلاب کا سامنا ہے۔
پناہ گزینوں کی بڑی آبادی، ان بستیوں کی تعداد اور دشوار علاقے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ خراب موسم کے سبب مزید تباہی اور ہلاکتوں کا اندیشہ ہے۔
اقوام متحدہ کی ایجنسیاں اور دیگر ادارے مونسون سے ہونے والے نقصان کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر رہے تھے، جس کے سبب پانی سے پیدا ہونے والی وبا پھیلنے کا بھی خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے میانمار کی حکومت اور اقوام متحدہ کے اداروں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے بعد روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی متوقع ہے، بشرطے کے تحفظ اور حقوق کی ضمانت دی جائے، لیکن ان کی وطن واپسی کے اس طویل عمل میں مزید تاخیر ہزاروں لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور وہ بھی وہاں جہاں مونسون اکتوبر کے مہینے تک جاری رہتا ہو۔
یہ تھی نادیہ سلیمان. اور اب ایک مرتبہ پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں صوبہ بلوچستان میں بچے تشویشناک حد تک خوراک کی کمی کا شکار ہیں. ماہرین صحت کے مطابق صوبے میں 5 سال تک کی عمر کے 52% بچوں کا قد چھوٹا ہے, جبکہ 16% بچے کمزور ہیں. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
یہ معلومات بلوچستان میں بچوں میں غذائی قلت سے متعلق ایک سیمینار کے موقع پر فراہم کی گئیں. اس سیمینار کا اہتمام بلوچستان نیوٹریشن پروگرام نے کیا تھا. سیمینار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی. بلوچستان نیوٹریشن پروگرام کے سربراہ ڈاکٹر علی ناصر بگٹی اور نیوٹریشن کے ماہر ڈاکٹر لطیف ترین نے سیمینار کے شرکاء کو بتایا کہ کم خوراکی کی وجہ سے بلوچستان کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں چھوٹے قد والے بچوں کی شرح بہت زیادہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں شرح 52% ہے. وفاقی محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نیوٹریشن ڈاکٹر بصیر اچکزئی کا اس صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا.
بلوچستان میں خوراک اور خوراک سے متعلقہ جتنی بھی اعداد شمار ہیں, خصوصی طور پہ بچوں اور ماؤں کے لیے انتہائی تشویشناک بھی ہیں, قابل توجہ بھی ہیں.
ماہرین کے مطابق بلوچستان میں 16% بچے مناسب غذا نہ ملنے سے کمزور ہیں اور 25% بچوں کا وزن پیدائش کے وقت بہت کم ہوتا ہے. اسی طرح بلوچستان کی 48% مائیں خون کی بھی کمی کا شکار ہیں. ڈاکٹر بصیر اچکزئی کہتے ہیں کہ غذائی قلت کے باعث بلوچستان میں بچوں میں شرح اموات بھی زیادہ ہے.
مختلف ذرائع سے جو حاصل کیا گیا ڈیٹا ہے, بلوچستان میں ہمارے جو بچوں کی شرح اموات ہیں وہ بھی زیادہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ایک وجہ خوراک کی کمی بھی ہے.
سیمینار کے شرکاء کو بتایا گیا کہ بلوچستان کے 7 اضلاع میں بچوں کو غذائی قلت سے بچانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے. ڈاکٹر بصیر اچکزئی نے بتایا کہ اس پروگرام کو دیگر اضلاع تک بڑھانے کا بھی منصوبہ ہے.
اور ایک پروجیکٹ 7 ضلعوں میں چل رہا ہے, جس کو ابھی مزید ضلعوں میں بھی بڑھانے کی کوشش کریں گے. اگر ہم اپنے ماؤں اور ہمارے نوجوان بچوں پہ اس وقت انویسٹ کر لیں, ان کی غذائی قلت کو مد نظر رکھیں, تو آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم اس ایک وبا قسم کی جو مال نیوٹریشن ہے ان سے بلوچستان کے عوام کو بچا سکتے ہیں.
سیمینار میں ماہرین نے کہا کہ خوراک میں غذائیت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دودھ, انڈے, دہی, تازہ پھل, مچھلی, گوشت, شہد, مکھن, پنیر اور دیگر اشیاء شامل ہوں. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
پاکستان کے کئی شہروں, قصبوں اور دیہات میں صوفیوں اور بزرگوں کے مزار وہاں کی معیشت, سیاست اور ثقافت سے بھی منسلک ہیں. ہم نے انہی مزاروں کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے. قوالی اور محفل سماع مزاروں کا ایک لازمی جز ہیں. بعض صوفی بزرگوں کی درگاہیں ایسی ہیں جہاں آج بھی صوفی راگ اسی انداز سے پیش کیا جاتا ہے جیسے صدیوں پہلے گایا جاتا تھا. ان میں سندھ کے صوفی شاعر شاہ عبد اللطیف بھٹائی کا مزار بھی شامل ہے. بھٹچا سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ کی ایک جھلک آپ گزشتہ روز کے سیربین میں سن چکے ہیں, آج مزید تفصیل.
شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے مزار کے صحن میں 5 فقیر تمبوروں میں کورس کے انداز میں یہ کلام گا رہے ہیں. تقریباً تمام نے ہی سیاہ لباس پہن رکھا ہے. گزشتہ 300 سالوں سے راگ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے. ان کے سروں میں کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی ساز و انداز میں. شاہ عبد اللطیف کی زندگی میں اس محفل سماع کا آغاز ہوا تھا, بغیر کسی وقفے سے جاری ہے. عبد اللطیف بھٹائی کا کلام صرف تمبوروں پر ہی گایا جاتا ہے. اس میں تبلا, ڈھول, ہارمونیم یا اور کوئی ساز استعمال نہیں ہوتا. شاہ لطیف نے 5 تاروں پر مشتمل یہ ساز تمبوروں ایجاد کیا تھا. جمن فقیر جمعرات کو اس محفل کی سربراہی کرتے ہیں.
تو یہ برے صغیر میں جتنی بھی میوزک ہے
جتنی بھی دربارے ہیں اس میں شابلدی بٹیا کے کلام جو ہے نا وہ سب سے الگ تھلگ ہے. اس کے کلام کا گانے کا انداز, اس کی وائی کا انداز, اس میں کتنی پیچیدگیاں ہیں, اس میں آلوئی بھی ہے, اس میں امروئی بھی ہے, اس میں کلاسیکل بھی ہے, اس میں دلمپت بھی ہے, سارے کچھ کلاسیکل کا راگ جو ہے وہ سمایا ہوا ہے شابلدی بٹیا. پر شابلدی بٹیا کا کلام پوری دنیا میں جتنی بھی میوزک ہے ان سب سے الگ تھلگ ہے. شاہ کا کلام جو ہے وہ بالکل الگ ہے.
شاہ عبد الطیف بٹائی کا کلام 30 سروں پر مشتمل ہے. اس کلام کو شاہ جو رسالوں کہا جاتا ہے. شاہ لطیف نے رومانوی داستانوں کو خواتین کے کردار کے ذریعے بیان کیا. سوہنی, سسی, ماروی, مومل سمیت ان 7 خواتین کو شاہ کی سرمیاں کہا جاتا ہے. یہ شاعری لازوال عشق, وصل کے درد اور محبوب کے اصول کی جدوجہد پر مبنی ہے. شاہ عبد الطیف بٹائی کے صحن میں روزانہ شام کو محفل سما ہوتی ہے. یہ راگ برسوں سے شاہ لطیف کے فقیر گھرانے گاتے ہیں اور ہر شب ایک گھرانے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. فقیر قادر بخش خاص کیلی کے اباؤ اجداد بھی یہ کلام گاتے تھے. انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی اس کی تربیت فراہم کی ہے.
سائیں یہ ہے روحانی راگ ہے, یہ ہے لطیف سائیں پوری کائنات کے لیے دعا کے لیے ہے. لطیف سائیں نے کس مذہب کوئی ایک مذہب کو تو کوئی نہ تو یہ ہم شیعہ ہے سنی ہے مذہب کس کی بھی نہیں ہے. یہ محبت ایک اوکاری سائیں نے پیغام دیا ہے صلاحیت کا محبت کا. اس میں کوئی بھی کوئی فرقے واری یا کوئی اس میں لطیف سائیں کے کلام میں یا اس کو جو بھی سنتا ہے وہ ہمارا لطیف ہے. لطیف سائیں نے بیدانیت کا ذکر کیا ہے, امامت کا, نبوت کا, سب کا ذکر کیا ہے, فرقے واری نہیں کیے مالک نے.
شاہ عبد الطیف کا کلام پہلے درگاہ کے فقیر ہی سکھاتے تھے, لیکن اب حکومت سندھ کی جانب سے برٹشا میں صوفی انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا گیا ہے. فقیر جمن شاہ کہتے ہیں کہ دیگر کلاسیکل راگ سے شاہ عبد الطیف کا کلام سیکھنا مشکل ہے.
تو شابدی بٹیا کا جو کلام ہے نا اس کے سیکھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے, اپنی خودی کو ختم کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشوں کو ختم کرنا پڑتا ہے, پھر خدا کی ویدانیت میں جب ہم ڈوبکی لگاتے ہیں اس سے جو کچھ ہمیں کچھ ملتا ہے اس کو ہم بانٹتے ہیں. یہ واحد کلام ہے جس کے سیکھنے کے لیے پوری عمر چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی دیکھو 40 سال ہو گئے مجھے اس کلام میں, پر میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے, کیونکہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ شاہ عبد الطیف بٹائی کے موزے کا کلام ہے.
شاہ عبد الطیف بٹائی کی شاعری عام انسانوں کے روز و عیام اور ان کی مشکلات کے بارے میں ہے. انہوں نے پہاڑوں, بیابانوں, ساحل علاقوں کی خاک چھانی اور مشاہدہ کیا. انہوں نے ماہی گیروں, جوگیوں, سنیاسیوں سے ملاقاتیں کیں. ان کے انداز, فکر, درد اور تکلیف کو اپنے کلام میں سمو دیا. شاہ عبد الطیف بٹائی کا دور سلطنت مغلیہ کے آخری ایام کا دور تھا, جب سندھ میں کلوڑا خاندان کی حکومت تھی. سندھی ادب اور شاعری کے نقاد اور صحافی نا سہتو کہتے ہیں کہ شاہ عبد الطیف بٹائی کے کلام میں دائمیت ہے.
400 سال پہلے کی پوئٹری ہے, لیکن آج کے زمانے میں بھی ان کی ریلیونس یہ ہے کہ مسنگ پرسن کا معاملہ ہو یا کس شادی بیاہ کا معاملہ ہو, شاہ لطیف کی شاعری آپ کو گائیڈ کرے گی. مناسبت سے آپ کو جب پڑھنے والے جو ہے کئی لوگ ہمیں سندھ میں پتہ ہے کہ شاہ لطیف کی شاعری مشکلات میں آتے ہیں تو شاہ جو رسالوں کھولتے ہیں وہاں سے راستے نکالتے ہیں, اس کے اشعار سے, دینی عقیدت سے نہیں, اس وجہ سے وزڈم اور دانش کے جو رہنمائی ملتی ہے اس سے رہنمائی لیتے ہیں. تو یہ اس لیے اس کی دائمیت جو ہے وہ بڑی ہے. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں محبت کا پیغام, جدوجہد کا پیغام, مساوات کا پیغام, عالم انسانیت سے یکجہتی کا پیغام, بہت سارے پیغامات صوفیوں کے پیغام میں موجود ہیں.
شاہ عبد الطیف کے مزار سمیت برصغیر میں کئی صوفی بزرگوں کی درگاہوں پر محفل سما ہوتا ہے جو راگ اور ساز کی پرورش کرتے ہیں. جوگ شریف کے صوفی شاہ عنایت ہوں, درازہ کے سچل سرمست, قصور کے بلے شاہ ہوں یا بابا فرید, ان بزرگوں کے مزاروں پر ان محفلوں سے لوگوں کو امن, برداشت, بھائی چارے اور انسان دوستی کا پیغام ملتا ہے. ریاسویل, بی بی سی, برٹشا.
اور شاہ عبد الطیف بٹائی کے کلام کے ساتھ ہی آج کا سہربین اختتام کو پہنچا. پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی, پروڈیوسر سلیم قاضی, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈینی کاکس اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر افریدی سمیت سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ یمن کی حدیدہ بندرگاہ امدادی سامان کی رسد کے لیے کھلی رکھنے کے لیے مسلسل مذاکرات کر رہا ہے. حوثی باغیوں کے زیر قبضہ یمن کی اس اہم بندرگاہ پر سعودی عرب کی اتحادی افواج نے حملہ کر دیا ہے. پاکستان کے سپریم کورٹ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کو ایک دن کی مہلت دیتے ہوئے 14 جون کو وطن واپس آ کر عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ شمالی کوریا اب جوہری خطرہ نہیں رہا اور اب ہر ایک اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکتا ہے. عراق کے پارلیمانی انتخابات میں کامیاب ہونے والی دو بڑی جماعتیں مخلوط حکومت تشکیل دینے پر رضامند ہو گئی ہیں. فرانس کے ساتھ گزشتہ چند روز میں تعلقات میں تلخی آنے کے بعد اٹلی نے اپنے وزیر اقتصادیات کا دورہ فرانس منسوخ کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.